بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجئے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات پیش کی جا رہی ہیں، اور آج کی نشریات میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، آج پیر ہے، دو اسفند 1400 ہجری شمسی مطابق 19 رجب المرجب 1443 ہجری قمری اور 21 فروری 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ سامعین ویب سائٹ پر بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران علاقائی تعاون اور ہم آہنگی کا فروغ چاہتا ہے، اور اس نے سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی دوستی کو ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان میں پیکا ایکٹ پر اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے یو پی اور مرکز کی حکومتوں پر شدید تنقید کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تہران علاقائی تعاون اور ہم آہنگی کا فروغ چاہتا ہے، اور اس نے سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی دوستی کو ثابت کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اپنے دورے قطر کے موقع پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تہران نے ثابت کر دیا ہے کہ علاقائی اقوام اور ملکوں کے مفادات کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران بیک وقت دو محاذوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کے مارکے میں فتح یاب ہو کے نکلا ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ اصلی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنی نیک نیتی کو ثابت کرے۔ صدر ایران نے کہا کہ مغربی ایشیا کا خطہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور پچھلے چند ماہ کی علاقائی تبدیلیوں کا پہلا سبق یہ ہے کہ جارحیت کا مقدر ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی تبدیلیوں کا دوسرا سبق یہ ہے کہ مزاحمت اور استقامت جواب دینے کے قابل ہے، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ فوجی طریقے سے کسی بھی علاقائی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر دوحہ اور تہران کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں پر سخت دوحہ اور تہران کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان سمجھوتوں کو اہم اور ان پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیا۔ شیخ تمیم نے مسئلہ فلسطین کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے اس معاملے پر بھی بات چیت کی ہے کیونکہ مسئلہ فلسطین خطے کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ایرانی وقت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے لکھا کہ ویانا مذاکرات شروع ہی سے ایران اور 4+1 گروپ اور یورپی یونین کے نمائندوں کے درمیان جاری ہیں اور نتیجے کے حصول تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور اب اسلامی جمہوری ایران صرف یورپ و امریکہ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں نامہ نگاروں کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام پابندیوں اور ایسی پابندیوں کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے جو ایٹمی معاہدے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے اور ایران اب تک اس پر زور دیتا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور اب اسلامی جمہوری ایران صرف یورپ اور امریکہ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت میڈیا پر قدغن لگانا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ حکومت میڈیا پر قدغن لگانا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ حکومت کا خوف ہے اور ہم قانون کو چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پیکا قانون کے ذریعے میڈیا اور مخالفین کو ہراساں کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکام اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک سے نئے قانون بنا رہے ہیں۔ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون پیکا ایکٹ آرڈیننس کی جہاں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے، وہیں عوام کے ایک بڑے طبقے کو بھی اس قانون پر تحفظات ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور اس سے ایف آئی اے کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے مرکز اور یو پی کی حکومتوں پر شدید تنقید کی ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے حکومت چلانے کا ثبوت دیا ہے۔ سونیا گاندھی نے پارٹی کے کارکنوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ملک کے نوجوان اور کسان پریشان ہیں۔ سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلی یوگی نے غیر ذمہ دار حکومتوں کا ثبوت دیا۔ افغانستان کے سابق قومی سلام معاف کیجیے گا افغانستان کے سابق مشیر قومی سلامتی نے سابق صدر اشرف غنی کی افغانستان واپسی کی خبروں کی تردید کی ہے۔ افغانستان کے سابق مشیر حمداللہ محب نے اشرف غنی کی افغانستان واپسی کی خبر کو افواہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس خبر کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ اشرف غنی ہمیشہ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے خواہاں رہے ہیں۔ حمداللہ محب کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے کہا تھا کہ افغانستان کے سابق صدر کی وطن واپسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اشرف غنی اس وقت ابوظہبی میں رہائش پذیر ہیں۔ ادھر طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے بھی گزشتہ جمعے کو اشرف غنی کی افغانستان واپسی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان کے کابل پہنچنے پر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کے پاس ملک چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یمن کے صوبے حجہ کے شہر حرس سے سعودی اتحاد کے فوجیوں کی پسپائی اور علاقے میں ان کی شکست یمن میں ریاض کی اب تک کی سب سے بڑی شکست شمار ہوتی ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں کی جانب سے صوبے حجہ کے شہر حرس کے مکمل محاصرے کے باوجود اس علاقے میں سعودی اتحاد کے فوجی شکست کے ساتھ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے درجنوں فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجی غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے، جہاں ان کی فلسطینیوں سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجی کم سے کم 35 فلسطینیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ یوکرائن کے وزیر دفاع نے اپنے ملک پر روس کے عنقریب حملے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں یوکرائن پر روسی حملے کا موضوع ایک بلا وجہ کا موضوع ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن کے وزیر دفاع رزنیکوف نے یوکرائن کے ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک روس نے یوکرائن کے کسی بھی علاقے پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ برطانیہ کے خفیہ ادارے نے کہا ہے کہ دہشت گرد برطانیہ سے افغانستان پہنچ رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی انٹرنل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ نے افغانستان کے برطانوی دہشت گردوں کے مرکز میں تبدیل اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے زور پکڑ جانے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ جی ہاں سامعین، ہماری یہ نشریات آپ سامعین انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ آپ ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ پیغام آڈیو صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور تحریری صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہم آپ کے پیغامات کو سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں میں بھی شامل کرتے ہیں، اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں خط بھی ارسال کرتی ہے، اور ان خطوط کو ہم آپ کے اپنے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں۔ اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مجھے نا سروری نا بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام ٹائمز کا اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پروگراموں کے سلسلے میں ہم نے بحث امامت کا آغاز کیا تھا اور ہماری گفتگو عصمت تک پہنچی تھی، اور عصمت کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آیہ تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام سے مراد کیا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں جن کا پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام سے تعارف کرایا ہے، اور شیعہ سنی احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اہل بیت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں، اور اس کے حوالے سے جناب عائشہ سے بھی ایک روایت جو ہے وہ دلالت کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شیعہ سنی علماء کرام نے جو مختلف تصانیف اپنی لکھی ہیں ان میں بھی نام لے کر اہل بیت کی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ہم نے اس شبے کی بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، اس لیے وہ خطا نہیں کرتے اور ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، یعنی اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو گناہ کرتے۔ یہ شبہ تھا جس کا جواب ہم نے دیا اسی آیات کی روشنی میں کہ ان کے معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، بلکہ چونکہ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے مخصوص علم بھی عطا کیا ہے، اور ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اگر یہ ہستیاں معصوم نہ بھی ہوتیں تب بھی وہ گناہ نہ کرتے، کیونکہ ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ ایک اور آیت قرآن کریم میں جس میں منصب امامت اور عصمت کی بات کی گئی ہے وہ اولی الامر کی آیت ہے، آیہ اولی الامر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ منصب امامت جو ہے اس کا معصوم ہونا اور اس منصب پر آنے والوں کا عصمت کے مرتبے پر فائز ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ آیت تطہیر کے ذریعے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیا ہے کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ عصمت اہل بیت کی نسبت حتمی ہے چونکہ خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کے ساتھ عصمت کا ارادہ کیا ہے اہل بیت کے لیے تو یہ عصمت جبری ہے، اہل بیت کے لیے وہ فضیلت نہیں بن سکتی۔ حقیقت عصمت کو بیان کرنے کے ساتھ واضح ہوگا۔ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ آئمہ معصوم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے آئمہ کو روکا ہوا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اگر خداوند متعال آئمہ علیہ السلام کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو آئمہ علیہ السلام زندگی میں کبھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکر اشتباہ ہے اور غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو روکے ہوئے ہے۔ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال نے ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ گناہ نہ کریں۔ یہ تصور کرنا غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ تصور کر کے عصمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال وارد ہے اس نظریے کے اوپر، لیکن حقیقت عصمت یہ نہیں ہے۔ حقیقت عصمت علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ علم ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان معصوم بنے. مثلا اگر انسان اپنے اختیاری افعال کی تحلیل کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ جو فعل بھی انجام دیتا ہے اس سے پہلے ایک علم موجود ہوتا ہے. مثلا اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے لگے گا تو جب تک اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کھانا میرے لیے مفید ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا. اگر کھا رہا ہے تو حتماً پہلے اس کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کھانا میرے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کسی فعل کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ترک کرتا ہے کیونکہ اس کو پہلے علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ فعل میرے لیے ضرر کا سبب بنے گا. مثلا ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اگر بالکل بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کے بازار میں جانا چاہے تو انسان کے اختیار میں موجود ہے، لیکن انسان اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا بلکہ حتیٰ اس فعل کو انجام دینے کے بارے میں سوچتا تک بھی نہیں ہے. دوسری مثال، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر زہر نہیں کھاتا اور نہ ہی زہر کھانے کے بارے میں سوچتا ہے. کیوں؟ دونوں صورتوں میں اس وجہ سے وہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا چونکہ اس کو علم ہے کہ زہر کھانے سے انسان کو موت حاصل ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور اس کو علم حاصل ہے اس بات کا کہ اگر وہ بدون لباس بازار کے اندر جائے گا تو یہ کتنا قبیح فعل ہے کہ حتیٰ وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. بس آپ نے یہاں دیکھا کہ انسان اس قسم کے افعال میں کبھی بھی اپنی زندگی میں فعل کو انجام نہیں دیتا، یہ حتمی ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن یہ حتمی ہونا بھی اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتا.
انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رهقني من أمري عسر فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسرا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأذل أو أذل وأظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے؟ قرآن کی آیت دلیل ہے اس کے اوپر، وہ سورہ نساء کی 113 نمبر آیت ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر خداوند متعال کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ایک گروہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ فقط اپنے نفسوں کو گمراہ کریں گے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وہ تمہیں کسی بھی چیز کا ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خداوند متعال نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تجھے علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ جس کو تو کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیکا عظیم، اور خدا کا فضل تجھ پر بہت عظیم ہے. اب اس آیت کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، فقط عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو بیان کیا ہے کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کی کہ خداوند متعال یہاں پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تجھے گمراہ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے تجھے ایسا علم خاص عطا کیا ہے کہ جو اگر تو عادی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تو حاصل نہ کر پاتا، ہم نے تجھے اس علم کو عطا کیا ہے. بس اس علم کی وجہ سے کوئی بھی انسان تجھے گمراہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر تفصیل موجود ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا. اب یہ کہ آئمہ کو یا وہ کہ جو معصوم ہیں ان کو خداوند متعال نے علم خاص کیوں عطا کیا اور ہمیں علم خاص کیوں عطا نہیں کیا تاکہ ہم بھی معصوم بن جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ فقط وہی فعل انجام دیں گی جس کو میں چاہوں گا، اور جس کو میں نہیں چاہوں گا اس کو ہمیشہ ترک کریں گی اور میری اطاعت تام کو انجام دیں گی. لہٰذا خداوند متعال نے انبیاء و آئمہ علیہ السلام کو علم خاص سے نوازا، اور خداوند متعال نے اس کو آیات کے اندر بیان بھی کیا ہے. مثلا ایک آیت سورہ لیل کی یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى، وہ شخص کے جو اعطا کرے گا، جو دے گا اپنے مال میں سے کہ جو خدا نے اس کو دیا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اس کو بہترین وعدہ دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کر دیں گے. بس انسان پہلے ارادہ کرے گا کہ میں یہ فعل انجام دوں تو خدا اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے اور راستہ کھول دے گا. آئمہ علیہ السلام نے ارادہ کیا پہلے کہ ہم خدا کی اطاعت تام کو انجام دیں گے، خدا اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو علم خاص سے نوازا، اور وہ علم خاص ہے کہ جو آئمہ اہل بیت اس کی وجہ سے گناہ کے بارے میں حتیٰ سوچتے تک بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ معصوم ہیں. پس عصمت کبھی بھی اختیار کو سلب نہیں کر سکتی اور عصمت جبری بھی لازم نہیں آتی.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولی الامر منکم میں اولی الامر جو ہے اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، اور جب اولی الامر کی عصمت ثابت ہو جائے تو اس سے مراد غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی آئے اولی الامر کا اطلاق جو ہے وہ حکمرانوں اور صاحبان منصب و اقتدار پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی وہ ہستیاں درکار ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہوں، منصوص من اللہ ہوں، اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا ہو تاکہ وہ اس کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس.
آج جس آیت پر گفتگو کرنا ہے وہ آیت اولی الامر ہے. یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو صراحت کے ساتھ، یعنی اگر انسان توجہ کرے ان قرائن کی طرف کہ جو اس آیت کے اندر موجود ہیں، تو آسانی سے اور صریح انداز میں وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت اولی الامر ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم من شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا، کہ اے ایمان والو، خدا کی اور خدا کے رسول کی اور اولی الامر کے جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کسی چیز کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور آخر آیت تک. اگر اس آیت کے اندر دقت کر کی جائے، مثلا اس آیت کے اندر اطیع اللہ ایک جملہ ہے اور دوسرا و اطیع الرسول جملہ ہے، و اولی الامر منکم، یہ تیسرا اس کے اندر مقطع موجود ہے. اطیع اللہ جب کہا تو اس کے بعد جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کو دوبارہ ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو اس وقت اطیعو کا تکرار نہیں کیا، بلکہ واو عاطفہ کے ذریعے عطف کر دیا الرسول کے اوپر. یہ مہم ترین قرینہ ہے ہمارے اس استدلال کے اندر. اطیع اللہ میں جو اطیعو ہے اس کے اندر یہ مراد ہے کہ خدا کی اطاعت جو کرنی ہے وہ خدا کی اطاعت مستقل ہے، یعنی خدا چونکہ مالک حقیقی ہے انسان کا تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اور بعد میں جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ مطلب بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. یہاں پر جو اطیع الرسول کہا جا رہا ہے، یہاں پر ان اوامر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر نے لوگوں تک وحی کے ذریعے پہنچائے، کیونکہ جو وحی پہنچائی ہے پیغمبر نے اور لوگوں کو کہا ہے کہ ان اوامر کے اوپر عمل کرو، وہ حقیقت میں اوامر الہی کی اطاعت ہے، خود خدا کی اطاعت شمار ہوتی ہے، وہ اطاعت پیغمبر میں نہیں آتی. یہاں پر جو اطیعو کہا گیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر چونکہ حکومت تشکیل دیے ہوئے تھے، جو سوسائٹی کے مسائل تھے، جو لوگوں کے ساتھ مربوط مسائل تھے، جو زندگی گزار رہے تھے ان کے اندر، ان کے جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کے حل میں جو پیغمبر حکم دیتے تھے، خدا نے اس اطیعو کا تکرار کر کے یہ بتایا کہ ان امور کے اندر بھی پیغمبر کی اطاعت تم پر واجب ہے. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ ذکر کیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار نہیں کیا. یہ اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت ایک جیسی ہے. اگر پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو ہر حال کے اندر، پیغمبر جو بھی تمہیں حکم دے، جس حالت میں تمہیں حکم دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، واجب ہے خود رسول اللہ کی اطاعت، تو اسی طریقے سے پھر اولی الامر کی اطاعت بھی ہوگی. کیونکہ اولی الامر کی اطاعت میں اگر فرق ہوتا تو حتماً خداوند متعال یہاں پر بھی اطیعو کا تکرار کر دیتا. جس طرح کے الرسول کی اطاعت کے بارے میں جب کہا تو اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ بتانے کے لیے پیغمبر اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. لیکن اولی الامر میں اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت مساوی ہے. یعنی جس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، بیچون و چراں آپ نے ان کے اوامر ماننے ہیں، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے. جو وہ جس کا امر دے، وہ جس حالت میں امر دے، جس چیز کا امر دے، آپ کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، چونکہ یہ اطیعو مطلق آیا ہے. اطاعت اگر یہاں پر مقید ہوتی، مثلا اگر بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر کی اطاعت مقید ہے کہ وہ خلاف اوامر الہی امر نہ کرے، پس امر اطاعت اولی الامر مقید ہے، مطلق نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے وہاں پر کہ جہاں اطاعت مطلق نہیں تھی تذکر دیا، مثلا والدین کی اطاعت ہر حالت میں کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پر خدا نے یہ تذکر دیا کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک کا حکم دے دیں فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. بس جب خداوند متعال کسی کی اطاعت کو مطلق نہیں سمجھتا تو تذکر دے دیتا ہے کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر مطلق انداز میں اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اس اطاعت کو مقید بھی نہیں کیا. بس معلوم ہوا کہ یہاں پر اطاعت دونوں کی مطلق ہے. پس جب اطاعت دونوں کی مطلق ہے تو ہم یہاں سے عصمت کو سمجھیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال ایسے بندے کی اطاعت مطلق طور پر نہیں امر دے سکتا اس کے بارے میں کہ جو معصوم نہ ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم کے بارے میں مطلق اطاعت کا حکم دے دے تو وہ احتمال ذہن میں رہے گا ہمارے کہ ممکن ہے یہ حکم جو دے رہا ہے یہ خلاف حکم الہی ہو، ممکن ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہ ہو. بس یہاں پر چونکہ اطاعت مطلق آئی ہے، ہم اس مطلق اطاعت سے یہ نتیجہ لیں گے کہ یہاں پر پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہے، چونکہ ان کی اطاعت مطلق ہے. پس یہ آیت اس قرینے کے مطابق دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہیں. اب آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو رسول اور خدا کی طرف پلٹاؤ. اب یہاں پر بعض حضرات وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ فی شیئن سے مراد اولی الامر کے احکام کے بارے میں جھگڑا ہے. مثلا ایک مورد یہ بھی ہے، اب چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر، ایک مصداقی بحث کر رہا ہوں کہ جو مخالف نے ہمارے تصور کیا ہے وہ یوں گویا کہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف اولی الامر کے ساتھ ہو جائے کسی حکم میں کسی مورد میں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ خدا اور رسول کی طرف پلٹا دیں. پس اگر اولی الامر معصوم ہوتا تو خدا یہاں پر تنازع کی، جھگڑنے کی اجازت نہ دیتا اولی الامر کے ساتھ، پس وہ معصوم نہیں ہے. جواب اس کا آسان ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں مراد فی شیئن سے یہ ہے کہ آپ اولی الامر سے جھگڑا کریں؟ اگر ہو جائے آپ کا اولی الامر سے جھگڑا تو آپ اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹائیں. فی شیئن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولی الامر کے بارے میں آپ سے جھگڑا ہو جائے، باقی موارد میں اگر جھگڑا ہو جائے وہاں بھی اللہ اور رسول کی طرف پلٹائیں، لیکن یہاں پر ایک اور جو چیز پر رنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر خود اولی الامر کے بارے میں آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ اولی الامر یہ ہے یا نہیں ہے ہمارا، اگر اس بات میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو خدا رسول کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرو، حدیث پیغمبر کی طرف رجوع کرو اور معین کرو اپنے لیے کہ یہ واقعاً ہمارا اولی الامر ہے یا نہیں ہے. لیکن جب مشخص اور معین ہو گیا کہ یہ ہمارا اولی الامر ہے تو پھر اس کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، کیونکہ اس اطاعت مطلق سے ہم نے عصمت کو ثابت کیا ہے، پس ان کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو جائے گی. پس امامت شیعی کے اندر جو مہم ترین رکن تھا، یعنی وہ امامت کے جس کا شیعہ قائل ہے اس کے اندر جو مہم ترین رکن تھا وہ عصمت تھا، وہ اس آیت سے آسانی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے. اور اب اس آیت سے جب عصمت کا اثبات ہو گیا تو اولی الامر سے مراد بھی وہی افراد ہوں گے کہ جو معصوم ہوں گے، غیر معصوم اس آیت کے اندر اصلاً داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اقوال کے جو کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں اجماع ہے، اولی الامر سے مراد یہاں پر حاکم ہیں، اولی الامر سے مراد یہاں فقہا ہیں، وہ خود بخود رد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔
یا ناظرین، امامت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.